جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مجھے آپ کو سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی برکتیں یہ ہیں، دنیا کے اندر یہ اس آدمی پر رحمتیں اللہ کی برستی ہیں۔ درود پاک کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آدمی کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک بار یہ درود پڑھتا ہے تو 10-10 بار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
اور اس ٹائم اسکرین پر ہم ایک ویڈیو سوال ہی دیکھتے ہیں اور پھر اس میں باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ جی،
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، دار الافتاء میں کہ تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور لوگوں کا ایک رجحان بھی ہوتا ہے تعویذ لینے کے حوالے سے بھی، وہ جاتے بھی ہیں۔ پہلے تو اس کی شرعی حیثیت بھی وہ آوازے فرما دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ تعویذ کن سے لینے چاہیے، کیا کیا تعویذ اور عملیات کے یہ سلسلے جو شرعی طور پر درست ہیں، جس کی طرف آدمی قدم بڑھائے، کیا کہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ جو ہمارے عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی کاغذ ہو اور اس کاغذ پر قرآنی آیات یا احادیث کریمہ میں جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء الحسنہ، تو اس طرح مقدس تحریرات میں سے کوئی ایک تحریر وہ کاغذ پر لکھی بھی ہوتی ہے، اس کاغذ کو بڑے طریقے ادب سے لپیٹا جاتا ہے۔ لپیٹنے کے بعد اب یا تو یہ گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے یا بازو پر باندھ لیا جاتا ہے، اور بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اپنے پرس وغیرہ میں محفوظ رکھتا ہے، یا گھروں پر اپنے دروازے پر لٹکا لیتا ہے، اپنے روم میں، اپنی شاپ ہے، دکان ہے، اپنی گاڑی، اس کے مین جو فرنٹ ہے، اندرونی حصہ، وہاں پہ اوپر وہ لٹکا دیتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یعنی جو تعویذ ہے، اگر ان میں قرآنی آیات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں،
ٹھیک ہے،
یا قرآن و احادیث میں مذکور مروی دعائیں وہ ہیں، تو اس طرح کے مبارک کلمات کے ذریعے اگر کوئی کاغذ پر لکھ کر تعویذ کا کوئی بھی ایک طریقہ جو بھی ذکر کیا ہے استعمال کا وہ کرتا ہے، تو بلا شبہ یہ جائز عمل ہے،
ٹھیک۔
اور اس عمل کا جو جواز ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ اسی صدی میں اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا ہو، کاغذ پر اسماء الہی یا دعائیں لکھ کر تعویذ کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، اور اسلاف میں بھی وہ ہستیاں کہ جنہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں، تو وہ ہستیاں بھی اس طرح کے تعویذات کا سلسلہ ان سے ثابت ہے۔ جیسے کہ سنن ترمذی شریف، سنن ابو داود شریف، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل، ان میں اور دیگر کتابوں میں ایک دعا مذکور ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں خوف زدہ ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے اور آدمی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی خوفناک چیز خواب میں دکھائی دیتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، فلیقل، تو وہ خوف زدہ شخص جس نے نیند میں کوئی خوفناک منظر دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے، اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی یہ برکت ارشاد فرمائی، فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّ، یہ جو خواب میں خوفناک منظر اس نے دیکھا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ خواب اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو اب انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر کس طرح عمل کیا؟ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، فکان عبداللہ بن عمر یلقنها من بلغ من ولده، آپ کی اولاد میں جو بچے بالغ ہو جاتے بڑے ہوتے تو آپ ان کو یہ مبارک کلمات جو حدیث شریف میں تعوذ کے اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے ذکر کیے گئے یہ اس کی تلقین فرماتے، یاد کراتے اور ان بالغ بچوں کو یاد ہو جاتے۔ ومن لم یبلغ منہم، اور جو بچے نابالغ ہوتے، کتبہا فی سقین، تو وہ ایک کاغذ پر آپ اس کو
خود لکھتے ہیں،
لکھتے ان مبارک کلمات کو، ان دعا کے الفاظ کو، ثم علقہا فی عنقہ، پھر اس کاغذ کو، اس دعا کو اپنے بچوں کی گردن میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو محدثین کرام نے ترمذی شریف کی اس حدیث مبارکہ، جسے ابن ماجہ میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی ذکر کیا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے جیسے کسی حدیث سے کوئی نکتہ نکلتا ہے کوئی جواز کا یا عدم جواز کا، تو فرمایا اس کے اندر جو تعویذ کسی کاغذ پر لکھ کر لٹکاتے ہیں باندھتے ہیں اس کے جواز پر یہ حدیث مبارکہ میں صحابی رسول کا عمل دلیل ہے۔ کہ ایک صحابی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک کلمات کو کاغذ پر لکھ کر اپنے چھوٹے نابالغ بچے کے جنہیں دعا یاد نہ ہوتی تو انہیں بھی اس دعا کی برکت نصیب ہو جائے تو ان کے گلے میں بطور تعویذ وہ کاغذ میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے اور جو بالغ بچے ہوتے ہیں انہیں یاد کرا لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کسی کو یاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے، سونے سے پہلے پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ ہم تو سو جاتے ہیں اور اس موقع پر موذی اشیاء حشرات الارض وہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں، تو مبارک کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بھی آدمی امان میں رہتا ہے اور اس کے عذاب سے بھی امان میں رہتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے شر، بہت سارے بندے رات کے وقت میں چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس دعا کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہے اور شیاطین بھی رات کے وقت مختلف قسم کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، تو ان مبارک کلمات کی برکت سے آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب سے، عذاب سے، اس کے بندوں کے شر فساد سے اور اسی طرح شیاطین اور ان کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں ان سے، ان کلمات کی برکت سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ دعا ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، اسی طرح اگر یہ دعا یاد اگر نہیں ہو رہی تو اس دعا کو بطور تعویذ صاف ستھرے الفاظ میں لکھ کر یا کسی سے لکھوا لیا جائے اور اس کو اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں، اپنے گھر والوں کے گلے میں، یعنی اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کی برکت ضرور نصیب ہوگی۔ اور صحابی رسول کا یہ عمل اس بات پہ دلیل ہے کہ تعویذات کاغذ وغیرہ پر لکھ کر بھی اس کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں،
خاص گلے میں ڈالنے کے اوپر بھی، یہ
خاص الفاظ بھی یہ ہیں کہ علقہا فی عنقہ، کہ اس کاغذ پر لکھی ہوئی دعا کے تعویذ کو وہ اپنے بچے کی گردن میں لٹکا لیا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، بعض تعویذ کا نام آتا ہے تو بعض اس کو سیدھا سیدھا ڈائریکٹ شرک سے تعبیر کر دیں گے، یہ تعویذ ہے تو یہ شرک عمل ہے، اور اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں کہ جس کے اندر کچھ ان کے تذکرے ہیں، تو ان روایت کی کیا توجیہ ہے؟
اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا،
ٹھیک،
اور بعد میں اس کی اجازت عطا فرما دی. تو جانے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کے ان کی بت پرستی جس طرح ہوتی ہے یہ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکیہ اعمال سے اپنی امت کو بچایا.
ٹھیک,
لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ
سیارت
فزوروہا, اور اس کی برکت بھی بتائی کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعویذ لٹکانے سے, یعنی کاغذ پہ اس طرح کی چیزیں زمانے جاہلیت میں رائج تھیں, ان کے لٹکانے سے منع فرمایا تھا. تو جن احادیث کریمہ میں تمائم یا تمیمہ کو شرک قرار دیا ہے کہ تعویذ کرنا یہ شرک ہے, تو اس سے مراد بالکل واضح ہے, احادیث کریمہ میں ہی اس بات کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد وہ تعویذ ہوا کرتے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں شرکیہ کلمات پر, بتوں کے ناموں پر جو تعویذ بنتے تھے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. خود صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم ایسے موقع پہ کیا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے موقع پہ کچھ نہ کچھ جھاڑ پھونک وغیرہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے اپنے مریضوں کو. تو حضور فرماتے کہ تم مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے یعنی ان سے سنا, اور جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تو ان کی ممانعت فرما دی, جن میں ایسے شرکیہ کلمات نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام تھے, کلام الہی ہے, آیات ہیں, دعائیں ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صحابہ کو اجازت دی. سورہ فلق, سورہ ناس, یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتے, پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرا کرتے. تو یہ عمل, یہ اس کو ہم کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. تو تعویذ کا مطلب بھی یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا. اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ اعوذ جو لفظ ہے اسی سے تعویذ کا لفظ بنا ہے. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مصیبت, پریشانیاں, بلائیں, آفتیں, شیاطین کے شر سے, اسی طرح بندوں کی شر اور فتنوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے اور ان سارے فتنوں اور آزمائشوں سے میں محفوظ ہو جاؤں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے وہ دعائیں پڑھ لیں, وہ صورتیں پڑھ لیں, اور اگر یہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی تو ان دعاؤں کو, ان آیات کو لکھ کر بطور تعویذ اپنے پاس رکھنے کی کوئی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے, چاہے وہ لٹکانے یا ہاتھ پہ بازو پہ باندھنے کی صورت ہو, یا آپ کے پاس جو پاکٹ میں کوئی محفوظ رکھنے کی جگہ ہو تو اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. تو الغرض اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام, دعائیں, صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے حصار میں آنے کی کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں,
جائز ہے
وہ, جائز.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں وہ توجیہ بھی بیان کر دی گئی. اور وہ زمانہ جاہلیت والے یا کفار جس طریقے سے کیا کرتے تھے, ان روایات کو جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ اور کلمات کی ممانعت کی وجہ سے تعویذ کو منع کیا, اس کو آج معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپا کرنا, جو بالکل ایسے وظائف اور ایسے کلمات جو خاص حدیثوں سے ہوں یا صحابہ کرام علیہ مردوان سے منقول ہوں یا اللہ کے مبارک نام ہیں ان کے بنائے ہوئے تعویذات پر وہ چیزیں چسپا کر دینا, تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور یہ بدترین مخلوق میں سے ایک, جمیل صاحب, وہ بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مخلوق میں سے بھی کچھ بدترین ہیں, اور وہ بدترین کون سے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے اور مشرکین کے حوالے سے نازل ہوئیں ان کو مومنوں پر چسپا کریں گے. اور اس طریقے سے کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں من دون اللہ کی وضاحت آتی ہے کہ تم اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو, تم جو ہے وہ مدد کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے. تو اب وہاں پر بطور خاص جہاں پہ تدعو اور اس طرح کی کلمات ہیں وہ پکارنا, جو کہ خاص ایک عبادت کے طور پہ وہاں مراد عبادت کے, لیکن اس کو لیا اور وہ مومنین پر اور کس انداز سے اس کو بیان کر دیا کہ اس کا اپنے ہی پس منظر وہ گویا کہ برعکس کر دیا جاتا ہے. تو دین کی یہ تعلیم نہیں ہے, دونوں چیزیں واضح سامنے ہونی چاہیے کہ ممانعت تھی تو کس چیز کی ممانعت تھی اور اجازت ہے تو کس چیز کی اجازت ہے, اور اس میں دلیل بھی صحابہ سے باقاعدہ موجود ہے اور بیان بھی کی ہے اور اس کو آپ نے سنا بھی ہے. بہرحال مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
عبد القدوس بول رہا ہوں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یورپ ممالک میں بینک سے قرضہ لینا اپنے بزنس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں مزید.
بعض لوگ کہتے ہیں دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی نہیں چاہیے, کیا ایسا کہنا ان لوگوں کا درست ہے؟
دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ, وہ کہتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی اور دوائی میں برکت یعنی مرض بڑھ جائے گا. عجیب سی لوجک ہے. جمیل صاحب کیا کہیں گے اس میں؟
شیطانی وسوسہ ہی ہے یہ, جو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مریض کو روکنا چاہ رہا ہے. اور ایک دعا بھی ہے نا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ کا نام وہ ہے کہ جس نام کی برکت سے لا یضر شیئ فی الارض ولا فی السماء, کوئی چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رکاوٹ بن جاتا ہے تو کوئی چیز زمین و آسمان کی بندے کو ضرر نہیں پہنچا سکتی,
نقصان نہیں پہنچائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے نا, یہ مصیبتوں کے آگے ایک ڈھال ہے. مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے ان کا کوئی وجود نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی مریض ہے, بیمار ہے, تو بیمار یا صحت مند جب بھی کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے, اللہ تعالیٰ کا نام لے, اس میں الہی کی برکت سے, اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مرض دور ہو جاتا ہے, شفا قریب آ جاتی ہے. اب یہ سمجھنا کہ دوا استعمال کریں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی,
اور دوا
برکت
کا
مطلب یہ ہے کہ دورانیہ دوا کا اگر بغیر بسم اللہ میں ایک دن میں صحیح ہونا ہے اور اس طرح بسم اللہ پڑھیں گے دو دن لگ جائیں گے, تو یہ خیال وہمی ہے, شیطانی خیال ہے, وسوسہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح بھی غلط بہانے بنا کے, جھوٹے بہانے بنا کے روک رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, بلکہ امیر اہل سنت نے تو یہاں تک کہا کہ آپ دروازہ کھولیں بند کریں, شٹر اپ کریں شٹر ڈاؤن کریں, تالا کھولیں بند کریں, کوئی چیز دیں لیں اٹھائیں رکھیں,
بسم اللہ کے
بسم اللہ شریف پڑھیں, کہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ایک حصار میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں, شیاطین کے شر سے وہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں.
یہ بس ایسے بن گیا, ہم بڑوں میں جب سنتے ہیں اگر کوئی بچہ بھی گرنے لگے نا, کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو بسم اللہ زبان پہ جاری ہوتا ہے. تو اب وہ کیا مطلب یہ کہ یہ اب گرتا ہی رہے گا یا اس کی حفاظت ہوگی
اللہ کے نام سے برکت ہوگی بچے
یہ
ہوگی.
تو نیت یہ کرنے, یہ کیوں نہیں توجہ جاتی کہ میں کھاؤں گا اور اس کی مصیبت سے چھٹکارا ملے گا. دوائی کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے, اس سے چھٹکارا مل جائے گا, صحت کی طرف برکت ملے گی, نہ کہ یہ کہ آپ کہیں دوائی کی طرف وہ برکت آئے گی. ورنہ تو کسی ڈاکٹر کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کیا دعا کریں گے کہ میرے رزق میں برکت ہو, تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا آپ یہ لیں گے کہ یہ پورے اہل علاقہ کے لیے ایک طرح کی بد دعا کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے مریض بن جائیں.
دیکھیں اگر اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے تو یوں سمجھے شفیق صاحب یہ اس علاقے کے لیے نعمت ہے کہ لوگ مریض ہیں, اور جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سارے آرام سکون سارے لطف مزے ختم ہو چکے ہوتے ہیں.
جی
اس کو کوئی اچھی چیز بھی کھلائی جائے من پسند دل نہیں چاہتا, لیکن جب وہ صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ایک معمولی سی چیز کھانے میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے. تو دوا یہ علاج کرنا, دوا کا استعمال کرنا یہ سنت ہے. تو اس نیت سے بھی ہمیں مرض کو دور کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے, اور صحت حاصل ہوگی تو اس صحت کو دین کے کاموں میں, عبادت کے کاموں میں میں صرف کروں گا, تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کس انداز میں عبادت کر رہا ہوتا ہے, بخار کی کیفیت ہو تو رکوع سجود میں وہ چیزیں جو خشوع خضوع صحت کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو علاج معالجہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ علاج کرنا, ایک تو سنت کی ادائیگی کے لیے کریں, پھر اور مزید اچھی نیتیں شامل کر لیں, علاج کے ذریعے میں عبادت اچھے انداز میں کر پاؤں گا, صحت ملے گی, تو انشاءاللہ یہ علاج کرنا مزید ثواب کا باعث بنے گا,
بن سکتا ہے. اچھا یہ عبد القدوس صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ قرض بیرون ملک رہتے ہیں اور وہاں سے بزنس کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں. شاید اس کو تھوڑا سا ہم اور اس سوال کو کھول دیں کہ عام طور پہ کچھ اجازت جو ان کو دی گئی کہ جو بطور خاص کوئی اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں اور اس کے اپنی شرائط بیان کی گئی کہ وہ قرضہ لینے کی ان کو یا اس طرح مکان لینے کی اجازت دی گئی، بزنس کے لیے سودی قرض اس طرح وہ لے سکتے ہیں؟
عمومی طور پہ جو لون کا لفظ ہے وہ جب بھی سنا جاتا ہے اور بینک کے ذریعے جب بھی لون ملتا ہے تو وہ بغیر انٹرسٹ کے ساتھ وہ نہیں دیا جاتا، وہ دیا اس بنا پہ آتا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ چاہیے تو آپ کو واپسی جو بھی ان کا قانون ہے اس کے مطابق 11-12 لاکھ کر کے آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ سودی قرض ہے اور اس طرح سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم سے بھی سودی قرض اس طرح نہیں لے سکتے کہ ہم نے ان سے قرض لیا اور ہمیں زیادہ لوٹانا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک جی، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاتی ہے اور شوہر لے جانا چاہتا ہے لیکن زوجہ جانا نہیں چاہتی۔ اب اس میں پوچھنا یہ ہے کہ جب تک زوجہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے شوہر لے جانا چاہتا ہے پر وہ نہیں جانا چاہتی، اس پیریڈ کے دوران شوہر پر بیوی کا نان نفقہ ہے یا نہیں، ارشاد فرما دیں۔
چلیں، آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوچھا ہے اس مسئلے کا، تو مزید اس پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے جمیل صاحب؟ ایک تو لے جانا چاہتے ہیں تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس دوران خرچ کے حوالے سے
شوہر کے اوپر عورت کا نان نفقہ خرچہ، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں خرچہ پانی، تو یہ دینا اس وقت لازم ہوتا ہے جب عورت اپنے شوہر کے گھر پر رہ رہی ہے یا اس کی اجازت سے وہ اپنے میکے میں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اب وہ جتنے دن بھی رہنے کے لیے آئی ہے اور شوہر کی طرف سے اجازت ہے، 10 دن 15 دن، تو اس تمام پیریڈ میں شوہر کو خرچہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے، اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہے، بلا عذر شرعی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے میں رکی ہوئی ہے، اب شوہر اپنے گھر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی نخرے دکھائے جا رہے ہیں، نہیں آیا جا رہا، اور اس یہ اتنے یعنی ستانے کے باوجود ایک شوہر کا اپنے بیوی کے گھر آنا اور وہ آ کے کوئی بھرم نہیں مار رہا ہوتا، وہ ریکویسٹ ہی کر رہا ہوگا کہ چلو منا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ عورت کا نہ ماننے کے بعد اب جتنے عرصے تک وہ اپنے گھر بیٹھی رہی، اب اوپر سے یہ مطالبہ کرنا کہ 1-2 مہینے 6 مہینے تک جو آپ کے نوالے نہیں کھائے، آپ کی طرف سے روزی روٹی ہمیں نہیں پہنچی، وہ سارا حساب کتاب لگائیں، اب 1 مہینے کا اگر ایک عورت 10,000 روپے اس پہ خرچہ ہوتا ہو تو 6 مہینے میں آپ کو 60,000 روپے دینے ہیں، تو اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ شرعی طور پہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کا نان نفقے میں حق اس صورت میں ہے جب وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے یا شوہر کی اجازت سے اپنے میکے میں رکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو وہ اخراجات وغیرہ کا اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ والا کہ یہاں مطالبے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغام کیا دیں گے ان کو، کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات میاں بیوی دونوں تکلیف میں، بیوی کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی صلح کی سبیل نکلے میں جاؤں، میکے میں بھی شادی کے بعد رہنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بالخصوص جب اولادیں ہوں تو پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، لیکن کچھ ارد گرد کا ماحول یا ارد گرد کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بنتی ہوئی صلح کو بھی لڑائی کے اندر تبدیل کر دیں گے کہ آپ ابھی بھیجیں گے تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کے اوپر پھر آئندہ بھی یہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، بس ایک دفعہ سبق دیں ان کو اچھی طرح، تو یوں کیا کہیں گے آپ؟
بسا اوقات جو اس وقت جیسے حالات معاشرے کے سامنے آتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت میں جو کیسز لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے، اس میں ابتداءً عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی جو شکایت ہے وہ اگر اپنے میکے میں آ کے کرتی ہوں تو اس کا اتنا رد عمل اتنا بڑا سامنے نہیں آئے گا، وہ سمجھتی ہے کہ ہلکی پھلکی سی کچھ سرزنش ہو جائے گی، معاملہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر معاملہ رد عمل ری ایکشن آتا ہے، وہ یہ کہ اب یہ اتنی پابندی ہو جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بات کرنا بھی چاہے تو عورت کا موبائل رکھ لیا جاتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتی، वो माँ के नंबर पे फ़ोन करता है यानी सास के, तो सास की तरफ से झड़कियाँ खाने को मिलती हैं। वो रिक्वेस्ट करता रह जाता है कि किसी तरह मेरी बीवी से मेरी बात करा दें ताकि उसकी जबानी में सुन लूँ कि उसे मुझसे क्या शिकायत है। तो कभी औरत को शोहर से ना उनको अलग से कोई 5-10 मिनट ऐसे दिए जाते हैं कि वो आपस में बैठ कर एक दूसरे की तो सुन लें। अब ये होता है कि इसमें वालदेन बहुत ज़्यादा रद्द अमल ऐसा दिखाते हैं कि शोहर गोया के इस झगड़े से पहले जितना वो काबिल ताज़ीम और काबिल इज़्ज़त होता है उसका उसकी आवभगत होती है, और जब कभी लड़की यूँ आके बैठ जाए तो शोहर से बुरा कोई होता ही नहीं है, दामाद से बुरा कोई मुआशरे में है ही नहीं, सारी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी जाती हैं। अब ऐसे मौके पे होता यह कि अब वो औरत भी चाहती है कि मेके में रहकर वो इज्जत जो शादी से पहले थी वो इस तरह लड़ाई झगड़े की सूरत में, फिर भाइयों की भी शादियाँ हो जाएँ, ठीक है, या वालदेन भी काम नहीं कर रहे यानी इंतकाल कर गए या हैं तो बहुत बीमार हैं और भाइयों पे ही सारे घर का लोड है, तो ऐसे मौके पर फिर औरत को वो इज्जत नहीं मिल रही होती है। वो चाहती भी है कि किसी तरह मैं वापसी अपने शोहर के घर पे आ जाऊं, लेकिन ये ख़ानदान के बड़े चचा ताया मामू भाई ये कभी ऐसे हो जाते नहीं, जब तक वो ये नहीं करेगा, जब तक वो ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं करेगा। अब उनमें बस अवकात वो मुतालबे खिलाफ शरा होते हैं, बिल्कुल गैर शरी मुतालबे होते हैं जिनकी शरीयत भी हिमायत नहीं करती।
जैसे एक ये मुतालबा भी है ना कि अब कुछ शायद इसलिए कि अब 6 महीने गुजर गए तो पहले 6 महीने का खर्चा दो उसके बाद सुलह करें।
हाँ, अब ये 6 महीने का जब तक खर्चा नहीं दिया जाएगा तब तक आगे बात चलेगी,
आगे बात नहीं चलेगी।
भाई 6 महीने तक रोकने का किसने कहा था आपको? तो गलतियां भी खुद करते हैं बस औकात, और उसका सारा फिर इल्ज़ाम नज़ला वो शोहर पे आता है। इस तरह ये रिश्ता मज़ीद पहले यूँ समझें कि जैसे बाल आया, जैसे फ्रैक्चर होने से पहले बाल आया और वो उससे भी ज़्यादा सख्त हो जाता, फ्रैक्चर ही हो गया। तो इस तरह का यानी रिश्ता जुड़ सकता था बआसानी, गलत फहमियाँ थी दूर हो सकती थी, लेकिन गलत फहमियों के ये अंबार इतने बन जाते हैं, पहाड़ गोया सामने आ गए। अब यहाँ तक कि बच्ची यानी बीवी वो मिलना भी चाहे कि अब किसी तरह मैं यहाँ से तो निकलूँ, अब शोहर के पास चले जाऊँ, लेकिन वो इस हिसार में आ चुकी होती है कि अब सिवाय तलाक के कोई और सूरत बसावकात
नहीं बन पाती, और इसलिए ये उसके लिए कितनी तकलीफ दे, और उसके बाद की जिंदगी बाज़ का लग रहा होता है नहीं कुछ नहीं है भाई, उसके लिए शोहर बहुत और इसके लिए बीवियाँ बहुत, तो बस भी ये कर दो और ये, और ऐसे करवा देते हैं ये मामला, लेकिन बाद में कितना पछताते हैं।
शफीक भाई,
आप जानते हैं कितने लोग फिर आगे पूछते हैं अब क्या करें,
अब क्या करें। इससे पहले औरत को या मर्द को भी चाहिए इस पे गौर करें कि क्या इनकी शादी इतनी आसानी से हो गई थी, कितनी उम्र गुजरने के बाद तो रिश्ता आया होगा,
सही बात है,
या आए पसंद नहीं आए करते करते 25-30 साल की उम्र तो यूं हो गई। अब रिश्ता अगर लगा भी तो उसके बाद ये खटाई में पड़ गया, अब ये क्या समझते हैं कि तलाक होने के बाद फौरन रिश्ता आ जाएगा, आदमी का भी ये वहम है।
सही बात है,
तलाक होने के बाद दोनों को अपनी औकात का
सारी बातों का इत्तेफाक आगे जाकर होने के बाद नुक्ता लोगों का ये अटका रहता है कि पहली तलाक क्यों हुई, पहला मामला क्यों हुआ। अच्छा, पहले उसमें कुछ ऐसे हों भी, कुछ शरी मामलात भी हों, लेकिन ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये इतना कोई आम खेल नहीं है कि बिल्कुल इससे बाहर होंगे तो आपके लिए और हजारों रिश्ते पड़े हुए हैं।
मतलब मर्द के बारे में भी ये सवाल होना है कि इसने तलाक क्यों दी और लड़की इतने अरसे तक क्यों बैठी, इसको तलाक क्यों हुई। तो जाहिर बात है इस पहले रिश्ते के टूटने पर अगले रिश्ते को लोग
बहुत बुनियाद बनाते हैं,
तो इसलिए मेरी इस्लामी बहनें या इस्लामी भाई जिनके मसाइल आपस में इस तरह के घरेलू खाना जंगी के हो रहे हैं, सबर तहम्मुल एक दूसरे का एहतराम इज्जत ये बरकरार रखें, इससे इंशाल्लाह मसाइल जल्दी हल हो जाते हैं।
ठीक है जी, कुछ मैसेजेस हैं उनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि औरत की मैयत हो तो कुछ नामहरम लोग भी देख रहे होते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, कुछ इलाकों में होता होगा ऐसा, या रिश्तेदारों में भी ऐसे कुछ हैं होते ही हैं,
मुमकिन है कजन्स वगैरह इस तरह इस मौके पर आते हों, तो गैर महरम किसी औरत का यानी जिंदा हालत में भी उसका चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह बाद वफात भी किसी मरहूमा औरत का चेहरा गैर महरम नहीं देख सकते।
ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि हमारी फसल उतरी है और 24,000 रुपये बने हैं, उशर कितना होगा फसल की ज़कात?
अब अगर ये बारिश के ज़रिए से फसल इनकी तैयार हुई है तो उशर होता है दसवां हिस्सा। 24,000 है तो 24,000 के अगर हम 10 हिस्से करेंगे तो वो 2,400 रुपए होंगे।
ये अखराजात निकालने के बाद होगा या टोटल पे ही होगा?
पहले पैदावार जो है उस टोटल पैदावार के 10 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा पहले उशर निकालेंगे, अखराजात वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगे। पहले फसल का उशर निकालेंगे, बाद में फिर देखेंगे कि आपको क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ,
यानी टोटल पे होगा।
मजदूरियां ये वो सब चीजें आपको बाद में निकालनी है, पहले उशर निकालो,
पहले उशर निकालो। और अगर ये बारिश नहीं है, जैसे आमतौर हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, सोलर सिस्टम है, कुछ इस तरह करके पानी खुद एहतमाम किया जाता है और उससे फिर
अगर अपनी यानी मेहनत मुशक्कत कुओं से निकाला जा रहा है, ट्यूबवेल के जरिए से फसल को सैराब किया जा रहा है, तो फिर इस सूरत में दसवां हिस्सा लाजिम नहीं है, बीसवां हिस्सा लाजिम है।
बीसवां
हिस्से का मतलब होता है 5%। तो जो भी फसल है उस फसल के 20 हिस्से कर लें और उनमें से एक हिस्सा, ये कहलाता है निसफे उशर, यानी दसवें हिस्से का आधा।
ठीक है,
तो 24,000 है इसका उशर बनेगा 2,400 रुपए, और उस 2,400 रुपए का जो निसफ बनेगा
1,200
रुपए। तो इस तरह अगर ये उशर बनता है तो 2,400 रुपए निकालेंगे, निसफे उशर बनता है तो 1,200 रुपए निकालेंगे।
ठीक है, ये हमने 24,000 का चूंकि सवाल हुआ है तो इसलिए ये एक फार्मूला बयान किया है। बाकी जिसकी फसलें उतर रही हैं, दायरे कई बड़े बड़े पैमानों पर करते हैं, कई कई एकड़ ज़मीनें वो लेकर अपनी फसलें उगाते हैं और ये काम करते हैं, तो फसलों वालों को भी इस चीज़ की तवज्जो रहनी चाहिए, क्योंकि साल में कई फसलें उगती हैं। जमील साहब, इसमें गंदम भी है तो फिर आगे गन्ना आ जाता है, गन्ने के बाद दीगर और फसलें वो शुरू हो जाती हैं, तो ये साल में दो दो तीन तीन बस औकात भी फसलों का ये सीज़न गुजर जाता है। तो ज़कात में तो हम साल में एक बार, तो इसमें हर फसल का अलग अलग देखेंगे।
अगर साल में 10 फसलें भी बनती हों मिसाल के तौर पे, तो हर दफ़ा जब ये काश्त करेंगे फसल उतारेंगे तो उसका उशर या निसफे उशर देना होगा। इसमें ज़कात की तरह या कुर्बानी की तरह ऐसा नहीं है कि साल में एक ही दफ़ा होता हो, ये जितनी फसल जितनी मरतबा फसल उगाएंगे, फसल तैयार होगी तो हर मर्तबा इनको उशर या निसफे उशर देना होगा। एक आदमी है वो ज़मीन पे कुछ नहीं उगाता, ज़मीन उसकी पड़ी रहती है पूरे साल, तो उस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो फसल लगाएंगे साल में एक दफ़ा लगाएं या पांच दफ़ा लगाएं,
तो
हर दफ़ा उन्हें उशर या निसफे उशर ये निकालना होगा।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा ये सवाल है, क्या नमाज जनाजा दो मर्तबा पढ़ी जा सकती है? अब एक मर्तबा पढ़ी जा चुकी है, क्या दूसरी मर्तबा भी पढ़ी जा सकती है या नहीं?
ठीक है जी, नमाज जनाजा एक दफ़ा पढ़ी जा चुकी है, दूसरी दफ़ा पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ शहरों में होते हैं तो किसी शहर में इंतकाल होता है तो पहले वहाँ पढ़ ली जाती है, फिर वो अपने आबाई इलाके जब जाते हैं तो वहाँ भी एहतमाम होता है और वो जनाजा फिर पढ़ा जाता है, क्या कहेंगे?
इसकी सूरतें हैं, अगर नमाज जनाजा की जो पहली मर्तबा अदायगी हुई है
जी,
अगर वली की इजाज़त के बग़ैर नमाज जनाजा पढ़ी गई, वली से मुराद यहाँ पर एक तो ना अल्लाह के वली नेक लोग
जी, जी।
वो यहाँ पे मुराद नहीं, वली से मुराद जो मैयत के लवाहिकीन में जो करीब तरीन रिश्तेदार होता है, जैसे बेटे का इंतकाल हुआ तो बाप है,
बाप का हुआ तो बेटा
हुआ तो बेटा है, इस तरह अगर औलाद या बाप ना हो तो भाई ये असबा होते हैं, तो वली से मुराद ये रिश्तेदार होते हैं, करीब तरीन रिश्तेदार। तो अगर मैयत के वली ने नमाज जनाजा ना खुद पढ़ी ना नमाज जनाजा पढ़ने का किसी को कहा, आप पढ़ा दें, तो वली की इजाज़त के बग़ैर किसी ऐसे शख्स ने नमाज जनाजा पढ़ाई जो वली पर मुकद्दम ना हो, वली से अफजल ना हो, अफजल से मुराद ये है कि इमाम मस्जिद मोहल्ला उसने नमाज पढ़ा दी, या शहर के काजी साहब जो पहले ज़माने में का इमामत नेक लोग हुआ करते थे, तो वो या बादशाह इस्लाम, ये वली पर मुकद्दम है। तो अगर वली की इजाज़त के बग़ैर भी बादशाह इस्लाम ने या काजी इस्लाम ने या जुमे के ख़तीब ने या इमाम मस्जिद मोहल्ला ने अगर नमाज़ पढ़ा दी, तो अब इनके पढ़ाने के बाद वली भी नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर वली की इजाज़त के बग़ैर इन में से किसी ने भी, इनके अलावा किसी एक आम आदमी ने बगैर इजाजत ही नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो वली को नमाज जनाजा पढ़ने का हक हासिल है, अब चाहे तो वो खुद पढ़ाए या किसी को पढ़ाने के लिए कह दे, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جو افراد پہلی مرتبہ نماز جنازہ میں جو ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا اس میں شریک تھے, تو وہ دوسری مرتبہ جو ولی نماز پڑھائے گا اس کی جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. تو چونکہ ان کے حساب سے وہ
تکرار نماز جنازہ ہو جائے گا,
تو نماز جنازہ کا تکرار فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا, بار بار نہیں پڑھا جائے گا.
اور متعدد ہوں اولیاء میں سے, یعنی یہ بیٹے ہی زیادہ ہیں, پانچ چھ ہیں, دو یہاں ہیں دو وہاں ہیں, دو پڑھ لیتے ہیں, ایک نے پڑھ لیا,
تو اب یہ ہے کہ ولی میں سے کسی بھی ایک ولی نے جنازے کی نماز کی ادائیگی کر لی, جس جگہ انتقال ہوا وہاں اسی نے پڑھا دی یا اس کی اجازت سے کسی نے پڑھا دیا, تو اب جو بڑا یا چھوٹا بیٹا وہ دوسرے شہر میں وہ چاہتا ہے میں بھی پڑھوں, تو اب نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہوگا.
یہ مسائل ذہن میں رہیں گے تو اس طرح کی غلطی بھی نہیں ہوگی, اور ان چیزوں کو نارمل لینا بھی نہیں چاہیے, اس کی بھی ہمیں رہنمائی باقاعدہ لینی چاہیے. جہاں ہم کوئی متعدد جنازوں کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں, کسی عالم کے بارے میں سنیں, بزرگوں کے بارے میں سنیں, تو وہاں بھی اس کی توجہ یہی کہ کیا کہیں گے کہ وہاں اولیاء ان کے نہیں پڑھی یا انہوں نے آخر میں
ممکن ہے کہ جو میت کے ولی ہیں وہ اجازت ہی نہیں دے رہے,
خود ہی اپنے طور پہ لوگوں نے اہتمام کیا,
لوگوں نے اپنے طور پہ اہتمام کر لیا, وہ بالفرض منع بھی نہیں کر رہے لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ پڑھو, پڑھا لو, ہم بعد میں پڑھیں گے, تم پڑھا دو,
تو یہ اجازت ہوگی,
تو پھر اجازت ہو گئی. تو ان کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے پھر بھی لوگوں نے اہل محبت نے امامت کر لی اور جنازہ پڑھا لیا, تو ولی کو یعنی حق حاصل ہے کہ وہ جنازے کی نماز دوبارہ یعنی اپنے طور پہ اب ادا کرے.
ٹھیک,
تو یہ جواز ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا تو جنازہ ہوا ہی نہیں, تو ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ جب جنازہ کسی نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا دیا تو وہ جنازہ بھی کافی ہے,
یہ فرض کفایہ,
فرض کفایہ ادا ہو گیا. اب دوبارہ جنازہ ادا نہ بھی ہوا, ولی نے ادا نہ بھی کیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بالکل پرفیکٹ اشراق و چاش کا ٹائم بتا دیں اور بتائیے گا گھڑی کے حساب سے, تو پرفیکٹ تو شاید عام فرض کا بھی اس طرح نہیں بتا پائیں گے, کرنا کیا چاہیے؟ ویسے ان کو اپنے پاس یہ نقشہ رکھ لیں یا کچھ اور اس طرح کی چیز وغیرہ کچھ,
یہ اوقات صلات کا نقشہ اگر دکھایا جا سکے ممکن ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا جو ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ نماز کے روزانہ کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں کہ کس دن فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, کب شروع ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ اسکرین پر آپ کو اوقات نماز نظر آ رہے ہیں, تو یہ سافٹ ویئر اپنے پریئر ٹائمنگ کے نام سے دعوت اسلامی ایپس لکھیں تو آپ کے نظروں کے سامنے اپلیکیشنز آ جائیں گی دعوت اسلامی کی, اس کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے شہر کے حوالے سے لوکیشن اس کے اندر سیٹ کر لیں, انشاءاللہ روزانہ کے اوقات آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے رہیں گے, اور ہمیں ہر نماز کی ابتدا انتہا اس وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
ماشاءاللہ, یہ بہرحال بڑی فضیلتوں والی یہ دونوں نمازیں ہیں, اشراق بھی چاش بھی, اللہ عمل کی توفیق دے. ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.